السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت صحابہ روشنی کے مینار. الحمدللہ ہم عشر مبشرہ کر چکے ہیں، ازواج مطہرات ہو چکے ہیں، اب ہمارا صحابیات کا سیشن چل رہا ہے جس میں آج ہم اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا کے بارے میں پڑھیں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ آج ہم ایک ایسی صحابیہ کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ سیرت پڑھنے جا رہے ہیں، جنہوں نے تین امپورٹنٹ ادوار دیکھے، یعنی زمانے جاہلیت بھی دیکھا، رسول اکرم کی نبوت کا زمانہ بھی دیکھا، اور خلفائے راشدین کا دور بھی دیکھا. ایون خلفائے راشدین کے بعد جو بنو امیہ کی حکومت تھی وہ بھی دیکھی. لمبی عمر انہوں نے پائی تھی، اسماء بنت ابو بکر، جن کا لقب ذات النطاقین تھا، یعنی رسول اکرم نے ان کو ایک اسپیشل لقب دیا تھا، اسپیشل ٹائٹل دیا تھا، اور کہا تھا کہ جنت میں یہ اسپیشل ریوارڈ تھا ان کو، تم وہاں پر جنت میں تمہیں یہ دو کپڑے ملیں گے، کیونکہ انہوں نے ہجرت کے وقت رسول اکرم کا جو توشہ تھا اس کو باندھنے کے لیے کوئی اور چیز نہیں مل رہی تھی، تو اپنے دوپٹے کا یا جو بھی انہوں نے وہ پہن رکھا تھا اس کا ایک حصہ پھاڑ کر اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس سے توشے دان کا منہ باندھا تھا، تو ان کو یہ لقب رسول اکرم کی جانب سے ملا تھا. سبحان اللہ، اب تمام صحابہ اور صحابیت میں ان کو لیجنڈ کہہ سکتی ہیں، سابقون الاولون میں تھی. سبحان اللہ، ابو بکر صدیق کا گھرانہ ہر کام میں پیش پیش رہا، ہجرت کے سفر میں ان کے گھرانے نے ساتھ دیا. تو اسماء بنت ابو بکر، کہا جاتا ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اس وقت ان کی عمر 11 سال یا بعض کہتے ہیں 13 سال تھی، اور ان کی شادی ہجرت سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی زبیر بن عوام سے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پھوپھی کے بیٹے تھے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور خدیجہ بنت خویلد کے بھائی کے بیٹے تھے، تو ایک طرح سے دوہرا رشتہ تھا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کی سمجھے بیٹے تھے زبیر بن عوام، جو کہ اسماء بنت ابی بکر کے ہسبینڈ تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی صفیہ، ان کے بیٹے تھے زبیر بن عوام، جن سے ان کی شادی ہوئی تھی. جس طرح سے جو ابو بکر صدیق کا سلسلہ نسب ہے وہی اسماء بنت ابی بکر کا سلسلہ نسب ہے، یعنی ابو قحافہ، اسماء بنت ابی بکر بن ابو قحافہ، عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ. ان کی والدہ جو تھی قتیلہ بنت عبد العزی ان کا نام تھا، جو کہ بہت ہی نامور رئیس تھے قریش کی، ان کی بیٹی تھی، لیکن ابو بکر صدیق نے ان کو طلاق دے دی تھی. تو اسماء بنت امیس عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھی، لیکن والدہیں الگ الگ تھیں، یعنی والد ایک تھے والدہ الگ الگ تھی، اور اسماء رضی اللہ عنہ کے جو ماں جائے بھائی تھے، یعنی ایک ہی ماں سے، وہ عبداللہ بن ابی بکر تھے جو ان کے حقیقی بھائی تھے. جس طرح سے ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے سبقت لی، اسی طرح ان کے گھر والوں نے بھی اسلام قبول کرنے میں سبقت لی، جن میں اسماء بنت ابی بکر کا نام آتا ہے. کہا جاتا ہے کہ 18 نمبر پر ان کا نام تھا اسلام جو لوگ قبول کر رہے تھے، اور بعض کہتے کہ 49 نمبر یا 50 نمبر تھا ان کا جب انہوں نے اسلام قبول کیا. بہرحال لیکن یہ فرسٹ جو کنورٹ بیچ تھا ان میں شامل تھی، یعنی سابق الانوار ان میں شامل تھی ماشاءاللہ. اور ان کا نکاح حواری رسول عشر مبشرہ رسول اکرم کے پھوپھی زاد بھائی اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کے بیٹے سے ہوا، زبیر بن عوام سے. بہت چیزوں میں اسماء بنت ابی بکر کو بہت الحمدللہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں فضیلت حاصل ہے. پہلی بات تو تمام ہی رسول اکرم کا جو وقت گزرا، چونکہ ابو بکر صدیق ان کے دوست تھے، یار غار تھے، تو ابو بکر صدیق کے پورے گھرانے کو ہی رسول اکرم سے بہت قربت رہی ہے، اور ہر قربانی میں ابو بکر صدیق کے گھرانے کا ہاتھ الحمدللہ شامل رہا، مدد شامل رہی. جس رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا ارادہ کر رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا اکثر صحابہ جا چکے تھے مدینہ، چند لوگ بس مکہ میں رہ گئے تھے، اور ایک دن دوپہر کے وقت میں ابو بکر صدیق نے آ کر کہا کہ آج نکلنا ہے، اور پہلے سے ان لوگوں نے ایک گائیڈ تیار کر رکھا تھا جو کہ کہیں دور دراز ان کے لیے دو اونٹنیاں لیے وہاں پر منتظر تھا اور ان کو نکلنا تھا. اور پھر ان لوگوں نے، انہیں ابو بکر صدیق نے، وہ گائیڈ نے اور خود رسول اکرم نے کچھ راتیں کہیں اور گزاری. اس دوران ابو بکر صدیق کے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کھانا لے کر جاتے اور بکریاں چراتے تھے ساتھ میں، اور مکہ کی ساری خبروں سے ان کو آگاہ کرتے رہتے تھے. اور اسی وقت اسما بنت ابی بکر نے توشہ بان کر دیا تھا. آپ لوگ جانتے ہوں گے ابو جہل کو، ابو جہل کو یہ بات پتہ چلی کہ اسما بنت ابی بکر جانتی ہیں کہ رسول اکرم اور ابو بکر کہاں گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی غصے میں اور دندناتا ہوا ابو بکر صدیق کے گھر پہنچا. جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اسما ہی باہر آئیں. اس نے کڑک کر پوچھا کہ لڑکی تمہارا باپ کدھر ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں کیا بتا سکتی ہوں. کہا جاتا ہے کہ سن کر اب آپ ابو جہل کو امیجن کر لیں کہ یہ وہ شخص تھا جس نے اسلام کی دشمنی میں کئی لوگوں کو مارا بھی، جانے بھی لی، اور یہ بہت ہی زیادہ بدترین اسلام کا دشمن تھا. رسول اکرم نے کہا تھا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا قہر و غضب والا ہوگا وہ. لیکن اسما بنت ابی بکر کتنی بہادر تھیں سبحان اللہ، یعنی حالانکہ جب وہ ینگ لڑکی تھی، بعض تو کہتے ہیں کہ نیولی میرڈ تھی وہ اس وقت، اور بعض کہتے ہیں کہ ابھی وہ لڑکی تھی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی. بہرحال جو بھی رہا ہو، تو اس نے کہا جاتا ہے جیسے ہی اسما بنت ابی بکر سے سنا اور انہوں نے انکار میں جواب دیا کہ میں نہیں جانتی، تو اس نے اتنی زور کا تھپڑ مارا کہ ان کا گال، کہا جاتا ہے کہ ان کی جو کان کی بالی تھی وہ ٹوٹ کر دور جا پڑی. لیکن اس کے باوجود اسما بنت ابی بکر نے بڑے صبر سے اور خاموش کے ساتھ کام کیا اور کوئی جواب نہ دیا اور اندر چلی گئی، اور ابو جہل غصہ ہو کر چلتا بنا. سبحان اللہ، آپ دیکھیں اسلام کی خاطر ہمارے صحابہ اور صحابیات نے کتنی قربانیاں دی. رسول اکرم کے لیے جو انہوں نے سپورٹ کیا، اسی لیے تو ان کو اتنا بڑا لقب ملا نا اس وقت کے تمام لوگوں کو کہ رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہوا. اور بہت سارے صحابہ کو جنت کی خوشخبری بھی ملی، اور اس میں اسما بنت امیس بھی ایک طرح سے شامل ہیں. تو یہ خاتون جنہوں نے فرعون قریش ابو جہل کے قہر و غضب کی کوئی پرواہ نہ کی اور ہجرت کے پرخطر راز کو اپنے سینے میں محفوظ، سینے دل میں، یعنی نہا خانہ دل میں محفوظ رکھا، یہ ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما رضی اللہ عنہا تھی. جس وقت نبوت کا چوتھا سال تھا اور رسول اکرم نے جب اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کیا تو کفار مکہ ہر طرح سے ظلم و ستم ڈھانے لگے. وہ کہتی ہیں جب لوگوں نے ان سے پوچھا تھا کہ رسول اکرم کو کفار کے ہاتھوں سے کیا کیا تکلیف پہنچی، تو وہ اس کے جواب میں کہتی ہیں کہ ایک دن بہت سے مشرکین مسجد حرام میں بیٹھ کر رسول اکرم کے خلاف اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ محمد ہمارے معبودوں کو یہ اور یہ کہا کرتے ہیں. اتنے میں رسول اکرم وہاں تشریف لائے، تمام مشرکین رسول اکرم پر جھپٹ پڑے اور ابو بکر ان کے شور و غوغا کی وجہ سے وہاں پہنچے. اس وقت تو گھر میں ہمارے پاس بیٹھے تھے کہ کسی نے آ کر بتایا کہ قریش نے محمد کو مارنے کی ٹھان لی ہے. ابو بکر فوراً بھاگے. اس وقت ان کے کچھ، یعنی تھوڑے سے بال، کہا جاتا ہے لمبے تھے، اور وہ کفار سے کہہ رہے تھے تمہارا ناس ہو، کیوں تم اس آدمی کو قتل کرنے پر تلے ہو جو کہتے کہ اللہ میرا رب ہے؟ اور اس بنا پر لوگ ابو بکر صدیق پر ٹوٹ پڑے اور ان کو اتنا مارا کہ کہتے ہیں کہ ان کا پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، ان کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا خون کی وجہ سے، اور ہم سمجھے کہ پتہ نہیں زندہ بھی ہیں کہ مر گئے ہیں. تو آپ سوچے کہ جس گھر میں رسول اکرم کے اوپر جان دینے کے ایسے واقعات ہوں، تو ان کے گھر کے بچے کیسے ہوں گے کہ وہ بھی رسول اکرم پر جان دینے کے لیے تیار ہوں گے. پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اکرم کے ساتھ سفر ہجرت کے لیے نکل کھڑے ہوئے، اور اسی وقت وہ اہم واقعہ پیش آیا تھا کہ اس کھانے کے لیے، بند کرنے کے لیے تھیلے کے مشکل سے کمو باندھنے کے لیے کوئی رسی موجود نہیں تھی، اور وہ قیمتی لمحہ تھا. اسما نے فوراً اپنا کمر بند کھول کر اس کے دو ٹکڑے کیے اور ایک سے کھانے کا تہرے کا منہ باندھا اور دوسرے سے مشکیزے کا. تسمہ کسی خدمت کی وجہ سے رسول اکرم بہت خوش ہوئے تھے، انہوں نے ان کو ذات النطاقہ ان کا لقب عطا کیا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ جب وہ غار ثور میں تھے اس وقت یہ کپڑا باندھا گیا تھا، انہیں زادے راہ کا تھیلے کا منہ باندھ کر ایک اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ لٹکا دیا تھا اور دوسرا حصہ اپنی کمر پر لپیٹ لیا، اس لیے انہیں ذات النطاقہ ان کہا جاتا ہے. صحیح بخاری میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. تو ذات النطاق بھی کہتے ہیں ان کو اور ذات النطاقین بھی. کچھ بھی رہا ہو واقعہ، لیکن رسول اکرم سے ان کو یہ لقب ملا تھا. اور پھر ابو جہل کا بھی انہوں نے وار سہا، لیکن رسول اکرم کے بارے میں کچھ بھی ذکر نہ کیا. ایک اور واقعہ ہمیں ان کی سیرت سے ملتا ہے کہ کتنی سمجھدار اور عقل مند تھیں اور کیسے معاملہ فہم تھیں. ان کے دادا جو کہ ابو قحافہ تھے، اس وقت اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، تو کہنے لگے کہ ابو بکر کیسے چھوڑ کر چلا گیا اور یہاں کیسے ہم گزارا کریں گے. تھوڑا غصہ ہو رہے تھے اور کہا کہ بچوں کو کس کے بھروسے چھوڑ کر گیا ہے، کچھ سارا پیسہ تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا چکا ہے. تب انہوں نے اپنے دادا کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا کہ نہیں دادا جان، انہوں نے خیر قصید ہمارے لیے چھوڑی ہے. پھر کہا جاتا کہ کچھ کپڑے، کیونکہ نابینا تھے ابو قحافہ نا آپ جانتے ہوں گے، تو کچھ پتھر وغیرہ ڈال دیے اور کپڑے میں ڈال کر اس کو دادا جان کو بتا دیا کہ دیکھا کچھ انہوں نے چھوڑا ہے ہمارے لیے. تو اس کی وجہ سے ان کے دادا کو تسلی ہو گئی تھی. بعض کہتے ہیں کہ واقعہ ضعیف ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اوتھینٹک ہے، واللہ اعلم. لیکن ایکچولی ان کے دادا کو ان کو مطمئن کرنا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس میں پیسے ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھا بہت کچھ چھوڑا ہے. اب ان کے دادا تھوڑی دیکھ رہے تھے کہ کیا چھوڑا ہے، اس وجہ سے ہو سکتا انہوں نے اس طرح سے بتایا ہو کہ جھوٹ بھی نہ ہو. جب رسول اکرم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو پہلے کچھ دن قبا میں ٹھہرے، اس کے بعد پھر واپس مدینہ پہنچ گئے. تو کہا جاتا ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا بھی رسول اکرم کے جو پوری فیملی تھی، یعنی عائشہ رضی اللہ، ابو بکر صدیق، ام ایمن اور آپ کی جو دونوں بیٹیاں تھیں ام کلثوم اور فاطمہ، ان کے ساتھ ہی اسماء رضی اللہ عنہا بھی وہاں پہنچی. اور بعد میں عروہ بن زبیر اور ان کے والدہ وہ دونوں پہنچے. اور کہا جاتا ہے کہ کچھ دن وہ لوگ قبا میں ٹھہرے تھے، لہٰذا انہوں نے اس اسماء کو قبا میں ہی بلا لیا تھا رضی اللہ عنہا کو. آپ کو یاد ہوگا سیرت میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ اب زبیر بن عوام اس وقت تجارت کے لیے گئے تھے جب رسول اکرم ہجرت کر کے پہنچے، تو اور راستے میں ان کی ملاقات ہوئی تو زبیر بن عوام نے کچھ سفید لباس ان کو تحفتاً پیش کیا تھا اور وہی لباس پہن کر رسول اکرم مدینہ میں پھر داخل ہوئے تھے. ایک اور بات جو ہمیں امپورٹنٹ پتہ چلتی ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہا اس وقت ہجرت کے وقت پریگنینٹ تھیں. اور کہا جاتا ہے کہ جب پہلے سے جو لوگ ہجرت کر رہے تھے وہاں پر مدینہ، تو ابھی تک ان کے یہاں کسی کی اولاد نہیں ہوئی تھی یا بیٹا نہیں ہوا تھا. تو یہود نے یہ بات پھیلا دی تھی کہ ہم نے مسلمانوں پر کچھ جادو کر دیا جس کی وجہ سے اب ان کے کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا. جب اسماء رضی اللہ عنہ وہاں پہنچی مدینہ تو کچھ ہی دنوں کے بعد عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے. تو مسلمانوں نے اس زور سے نعرے تکبیر بلند کیا، یعنی خوشی میں، کہ جو پہاڑ اور شجر تھے وہ جھنجھنا اٹھے. یہودی اس وقت سخت شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے جو ایک چال چلی تھی وہ خاک میں مل گئی. کہا جاتا ہے کہ اسماء رضی اللہ عنہ اپنے بچے کو گود میں لے کر رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی. یہ جو عبداللہ بن زبیر تھے یہ بہت مشہور صحابی گزرے ہیں اور سیرت میں ان کا بہت نام ملتا ہے، آگے بھی ہم ان کی پڑھیں گے انہیں کے اس میں، کہ یہ بہت بہادر تھے. بیک وقت یعنی انہوں نے اس وقت جب یہ ینگ تھے بنو امیہ کے خلاف بھی وہ لڑتے رہے، یعنی ڈٹے رہے ان کے سامنے، اور اپنی عبادت میں بھی مشغول رہتے تھے اور تمام نیک کاموں میں بھی. کہا جاتا ہے جب عبداللہ بن زبیر کو گود میں لے کر وہ رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے بچے کو اپنی آغوش مبارک میں لے لیا، ایک کھجور اپنے دہن مبارک میں ڈال کر چبائی اور پھر اسے اپنے لعاب دہن کے ساتھ ملا کر، یعنی جو منہ میں انہوں نے کھجور چبائی رسول اکرم نے، اور جو لکوڈ نکلا تھا اس کو عبداللہ کے منہ میں ڈالا. اس کے بعد رسول اکرم نے اس بچے کے لیے دعائے خیر و برکت مانگی. اور یہی وہ تھے عبداللہ جن کے نام پر عائشہ رضی اللہ نے اپنی کنیت ام عبداللہ رکھی تھی. یعنی عائشہ رضی اللہ نے ایک طرح سے ان کو لے لیا تھا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے لہٰذا میری کنیت کس پر ہوگی. تو پھر رسول اکرم نے کہا تھا کہ تم عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھ لو. تو انہی کے نام پر عائشہ رضی اللہ نے اپنی کنیت رکھی تھی عبداللہ بن زبیر کے نام پر. تو جس کو ہم تحنیک کہتے ہیں، تو بعض کہتے ہیں کہ تحنیک ہر بچے کے ساتھ جائز ہے، کسی بھی نیک انسان کا لعاب دہن یعنی میٹھی چیز کھا کر اس کو چٹایا جائے بچے کو اور بعض کہتے کہ صرف یہ رسول اکرم کے ساتھ مخصوص تھا کیونکہ رسول اکرم کے بعد کسی نے نہیں کیا، واللہ عالم. ہم کہتے ہیں گھٹی کس نے دی تھی، تو عبداللہ بن زبیر کو رسول اکرم نے خود دی تھی، یہ تہنی کی تھی سمجھیں. ذات النطاقین ہے وہ، نون توئیں الف. پھر مدینہ منورہ میں کچھ دن وہ آ کر رہے، اس کے بعد پھر مدینہ میں واپس آ گئے تھے. کہا جاتا ہے کہ جو شروع کی زندگی تھی اسما بنت ابی بکر نے بہت تنگ دستی میں گزاری. پہلے زبیر بن عوام کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی، بس ایک گھوڑا تھا اور کچھ چیزیں تھیں. کہا جاتا ہے کوئی غلام بھی نہیں تھا ان کے پاس کام کرنے والا، تو خود ہی وہ جاتی تھی گھوڑے کے لیے چارہ لے کر آتی یا سواری اس کے لیے کچھ کھانے کا انتظام کرتی تھی. ایک اونٹ اور ایک گھوڑا تھا. وہ کہتی ہیں صحیح بخاری میں کہ زبیر نے مجھ سے جب نکاح کیا تو اس وقت ان کے پاس نہ زمین تھی نہ غلام تھے نہ کچھ اور سوائے ایک اونٹ اور ایک گھوڑے کے. میں ان کے گھوڑے کو دانا کھلاتی تھی، پانی بھرتی تھی، ڈول یعنی ڈول پانی بھر کر ڈول سے نکالتی تھی، آٹا گوندتی. انصار کی چند عورتیں جو میری ہمسایہ تھیں روٹی پکا دیتی تھیں، وہ عورتیں مخلص تھیں. میں زبیر کی زمین سے جو انہیں رسول اکرم نے عطا فرمائی تھی سر پر گٹھلیاں رکھ کر لاتی تھی. یہ زمین میرے گھر سے 3 فرسوں کی مسافت پر تھی. اتنا کام کرتی تھیں، آپ دیکھیں کتنی محنت گزار تھی. حافظ ابن حجر اسقلانی طبرانی نے اسماء رضی اللہ عنہ کی تنگ دستی کے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے. خود اسماء رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ واقعہ کوٹ کیا گیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اس زمین میں تھی جو رسول اکرم نے حضرت ابو سلمہ اور زبیر کو عطا فرمائی تھی. یہ بنو نذیر والی زمین کہلاتی تھی. ایک دن زبیر رسول اکرم کے ساتھ کہیں باہر گئے اور ہمارا ایک یہودی پڑوسی تھا، اس نے ایک بکری ذبح کی اور بھونی. وہ کہتی کہ اس کی خوشبو میرے نتھنوں تک پہنچی تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں اس پڑوسی کی بیوی کے پاس گئی تاکہ کچھ بہانے مجھے بھی وہ کچھ اس میں سے گوشت دے دے، لیکن 2-3 بار جانے پر بھی اس نے کچھ اس طرح کا ارادہ ظاہر نہ کیا. اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ جب وہ یہودی واپس آیا اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کوئی آیا تھا، تو کہا کہ ہاں یہ پڑوسن آئی تھی یعنی اسما، تو کہا کہ اسے بھی اس میں سے حصہ دے دو ورنہ وہ نظر لگا دے گی. سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ صحابہ اور صحابیات یعنی وہ لوگ جھوٹ نہیں کہتے تھے. اور جو بھی چیز ان سے، جیسے ابو ہریرہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کو بھوک لگی تھی، تو انہوں نے رسول اکرم کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا کہ دودھ کا پیالہ، وہ کہنے لگے کہ مجھے معلوم تھا کہ رسول اکرم مجھے ہی سب کو بلانے کے لیے کہیں گے اور مجھے ہی کہیں گے کہ سب کو پیش کرو. اور ایسے ہی ہوا بھی تھا کہ بھوک ان کو لگی تھی سخت، لیکن رسول اکرم نے کیا کہا کہ سب کو پیش کرو پہلے. تو اسماء رضی اللہ عنہ بھی آپ دیکھیں کہ جو ان کا ایک فطری چیز ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باہر آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم جب کارنش پر جاتے ہیں اور ہم لوگ بغیر کچھ لیے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات جلدی میں چلے گئے، نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ رکھی، نہ کوئی چائے وغیرہ رکھی. کچھ لوگ بہت اہتمام سے آتے ہیں، کچھ لوگ وہاں باربیکیو بھی کرتے ہیں، ہے نا. تو جب وہ باربیکیو ہوتا ہے کارنش پر تو کتنی اشتہا انگیز خوشبوئیں آتی رہتی ہیں نا، چکن کی یا جو بھی گوشت وغیرہ کی. تو دل چاہتا ہے جب ایسی خوشبو آئے تو دل چاہتا ہے کچھ کھانے کو. تو صحابہ بھی ایسے ہی ہم جیسے ہی انسان تھے، ان کا بھی دل چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی جھوٹ شامل نہیں کیا. ہم کو تو اگر کوئی کھانے کے لیے انوائٹ کرے کہ اچھا آؤ کھانے کے لیے، ہم کہیں گے نہیں نہیں بھوک نہیں ہے، ہم تکلفات برتیں گے نا. لیکن صحابہ ایسے نہیں تھے. وہ کہتی ہیں کہ جب وہ یہودی کے گھر سے وہ گوشت میرے پاس بھیجا گیا پیالے میں، تو میرے لیے اس زمانے میں اس جگہ اس سے زیادہ پسندیدہ اور اچھا کھانا کوئی نہ تھا. کیونکہ سبحان اللہ، دیکھیں صحابہ نے کیسی زندگی گزاری نا، تنگ دستی میں زندگی گزاری، لیکن انہوں نے شکایت نہیں کی. لیکن اگر کوئی اچھی چیز کھانے کو مل گئی تو اس کو انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا.